نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم. اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شرکت گوارا نہیں کرتے اور اگر اتفاقاً کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو جائے تو اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور وہ کہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے تذکیر اور نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے اور وہ کہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے اور ان کا استقبال ہوگا ان میں دعا اور سلام کے ساتھ, رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. بہت ہی اچھی ہے وہ جگہ مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر قیام کے لیے بھی. محترم حاضرین اور معزز ناظرین, سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی جو آیات ابھی آپ نے تلاوت جن کی سماعت فرمائی اور ترجمہ بھی سنا, ان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے اس رکوع کی تیسری سے لے کر آٹھویں آیات میں بھی آیا تھا, یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف. وہ اوصاف کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں. یاد ہوگا کہ تیسری سے آٹھویں آیت تک چھ اوصاف کا ذکر ہو چکا ہے. نمبر ایک, توازو, وہ کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو فروتنی کے ساتھ, ان کی چال سے توازو کا اظہار ہوتا. نمبر دو, خامخواہ کی بحثوں میں نہ الجھنا, وہ لوگ کہ اگر مشتعل مزاج لوگ ان سے خامخواہ الجھنا چاہیں تو وہ سلام کہہ کر ان سے جدا ہو جاتے ہیں. نمبر تین, رات کی عبادت, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نمبر چار, جہنم سے پناہ مانگتے رہنا اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا کہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے. نمبر پانچ, میانہ روی, بالخصوص خرچ کے معاملے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نمبر چھ, کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا, جس کا ذکر سورہ شورا میں آیا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بالکل مجتنب رہتے ہیں. اور وہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے کہ ازروع قرآن تین ہے, شرک, قتل ناحق اور زنا. ان چھ اوصاف کے بعد ایک ضمنی بحث آ گئی تھی توبہ کی عظمت اور توبہ کی حقیقت اور توبہ کی اہمیت اور توبہ کی شرائط کے بارے میں. اب پھر مضمون لوٹ رہا ہے اپنے اسی سلسلے کی طرف. جو آیات آپ نے ابھی سنی ان میں پھر چھ اوصاف آئے. سب سے پہلا وصف ہے والذین لا یشہدون الزور. زور کہتے ہیں جھوٹ کو, اور شہدہ یشہدو کہتے ہیں موجود ہونے کو, کہ وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے, کہیں جھوٹ کا معاملہ ہو رہا ہو, کہیں جھوٹ کا لین دین ہو رہا ہو, کہیں کوئی سازش ہو رہی ہو, کہیں کہیں جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں, تو ایسی جگہ پر انہیں اپنی موجودگی تک گوارا نہیں. اس میں ظاہر بات ہے کہ جھوٹی گواہی از خود آ جائے گی. جو جھوٹ میں ادنا درجے کی شرکت اور شمولیت گوارا نہیں کرتے وہ جھوٹی گواہی کب دیں گے. دوسرا وصف ہے کہ کسی لغو اور بیکار اور بے مقصد کام کی طرف قصد کر کے ارادہ کر کے جانا تو خارج از بحث ہے, اگر اتفاقاً گزر ہو جائے, راہ چلتے ہوئے اگر دیکھے کہ کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہے تو یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں آ چکا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. لیکن یہاں فرق جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہے لغو کا ارادہ کرنا, یہاں نقشہ وہ کھینچا گیا کہ اس کا تو سوال ہی نہیں اللہ کے یہ محبوب بندے کسی بیکار کام کا قصد کرے, اس کا تو امکان ہی نہیں. اتفاقاً اگر گزر ہو جائے, اذا مروا باللغو مروا کراما, باعزت طور پر اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے دامن اس سے اپنا بچاتے ہوئے گزر جائے. اس کا سبب بھی ہم اس سے پہلے نوٹ کر چکے ہیں کہ اصل میں مومن کو اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے. یہ محدود سا وقت اور محدود سی فرصت جو اس دنیا میں ہے, اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے جو لا محدود ہے. لہذا نتیجے کے اعتبار سے اس زندگی کا ہر لمحہ امر ہے, اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس زندگی میں نکلے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا ان کے پاس کوئی وقت فالتو نہیں ہے کہ وہ بیکار کے کاموں میں صرف کرے. تیسری بات آئی کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اس میں ایک تعریض ہے کفار کی طرف کہ انہیں جب آیات الہی سنائی جاتی ہیں تو وہ تو جیسا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس کی مخالفت کی, غور ہی نہیں کرتے, سنتے ہی نہیں, تدبر ہی نہیں کرتے, پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں کہ اعتراضات وارد کریں گے. تو یہ معاملہ ان کا نہیں, بلکہ اس پس منظر میں مثبت طور پر اس قدر اس ویلیو کو اگر ہم معین کریں تو وہ کیا ہوگی کہ آیات قرآنیہ پر, آیات ربانیہ پر تدبر ہو, تفکر ہو, غور کیا جائے, انہیں گوش حقیقت نیوش سے سنا جائے, ان پر انسان ان کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے. اس کے بعد چوتھا وصف, اور یہ بالکل فطری بات ہے, جو شخص خود نیک ہوگا اور سیدھے راستے پر زندگی بسر کر رہا ہوگا لازماً اس کی تمنا ہوگی کہ اس کے اہل و عیال بھی اسی کے راستے پر چلیں, وہ بھی تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں. لہذا وہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ایک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں ہے کہ اس کی اولاد بھی ایمان و اسلام اور تقویٰ و احسان کے راستے پر گامزن ہو, اس کے گھر میں بھی وہی ماحول ہو. چنانچہ ہمارے قریب کے زمانے میں, زیادہ دور نہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مثال بڑی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چار بیٹے عطا فرمائے, شاہ عبد القادر, شاہ عبد العزیز, شاہ عبد الغنی, شاہ رفیع الدین, اور یہ چاروں نہایت نیک, نہایت پارسا. ان میں سے دو وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اولین ترجمے کیے اردو میں اور آج تک مستند ترین ترجمے وہی ہیں. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے وہ درسگاہ قائم کی مدرسہ شاہ عبد العزیز کہ بہت علم اس سے پھیلا. ایک شاہ عبد الغنی کا انتقال ہو گیا تھا نو عمری میں, وہ کسی بھی میدان میں ان کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں نہ ہو سکیں, اس کی تلافی اللہ نے اس سے فرما دی کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید, تو ان کا نام اپنے بیٹے کی وجہ سے روشن ہوگا. تو اب آپ غور کیجئے کہ کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک میسر آتی ہوگی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنی اولاد کو اس کیفیت میں دیکھ. اس کے بعد فرمایا کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. اگرچہ الفاظ سے یہ مضمون بھی متبادر ہو سکتا ہے کہ انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا امام بنائے, نیک لوگوں کے آگے چلنے والا بنائے. یہ چیز بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ جس سیاق اور سباق میں یہ الفاظ آ رہے ہیں اس میں اس کا مفہوم بالکل دوسرا ہے. در حقیقت اس پہلی بات ہی کی مزید تاکید ہو رہی ہے اس اسلوب میں کہ ہر فرد فطری طور پر امام ہے اپنے اہل و عیال کا. قیامت میں بھی جب لوگ اٹھیں گے تو ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہوں گی, ان کی اولاد و احفاد ان کے پیچھے آ رہی ہوں گی. تو گویا کہ وہی بات ذرا اسلوب بدل کر کہی گئی کہ اے رب جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آنے والے ہماری آئندہ نسلیں وہ فساق و فجار کی ہوں, بلکہ جن کے ہم فطری امام ہیں. جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اس کے حوالے کیا ہے. جیسے بھیڑے اور بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ہے, بھیڑے اور بکریاں اس کے چارج میں ہیں, تو شام کو اگر کوئی بھیڑ نہ آئی کوئی بکری نہ لوٹی تو اس سے پوچھا جائے گا, وہ مسئول ہے. تو تم میں سے ہر شخص کی حیثیت بھی ایک چرواہے کی ہے, اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ تمہارے حوالے کر دیے. وہ تمہاری اولاد ہے, تمہارے اہل و عیال ہے, جو تمہارے زیر کفالت ہے, جو تمہارے زیر تربیت ہے, یہ تمہارا وہ گلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. تم نے ان کی تربیت پر کتنی کوشش کی, صحیح رخ پر ان کی تعلیم و تربیت کا کتنا اہتمام کیا, انہیں اللہ کے نیک اور متقی بندے بنانے کے لیے کتنی محنت کی. تو کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب اس میں اگر ایک بندہ مومن یہ دعا کرے کہ اللہ جو گلہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے, جس کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے, اس کو تو توفیق دے کہ یہ نیکی کی راہ اختیار کرے. وجعلنا للمتقین اماما, فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں جزا میں بالا خانہ ملے گا. جنت کے اعلی مقامات کے لیے یہاں لفظ بالا خانہ آیا ہے, لیکن یہاں چھٹا اور نہایت اہم بس بھی آ گیا, بما صبروا. یہ در حقیقت اس صبر کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا. جیسے سورۃ العصر میں ہم نے دیکھا تھا آخری چیز صبر, پھر ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی دیکھا واصبر علی ما اصابک. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اوصاف انہی لوگوں میں پیدا ہو سکتے ہیں جن میں صبر کا مادہ. اگر وہ دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کریں گے تو صبر ہوگا تبھی تو کر پائیں گے. اگر معصیت کو ترک کریں گے تو ان کے اندر یہ صبر کا حوصلہ ہوگا تبھی کر سکیں گے. اور دنیا میں نیکی پر راست بازی پر صداقت شعاری پر یقیناً آزمائشیں بھی آتی ہیں, ان آزمائشوں پر صبر کریں گے تبھی اپنے اس راہ پر وہ مستقیم رہ سکیں گے, استقامت انہیں حاصل ہو سکے گی. جیسا کہ ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیات میں پڑھ آئے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو یہ استقامت اور یہ صبر ہے در حقیقت وہ اصل جوہر کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں انسان وہ روش اختیار کر سکتا ہے کہ یہ اوصاف اس میں پیدا ہو جائے. فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, ان کا استقبال ہوگا جنت میں, اور استقبال کرنے والے فرشتے دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ استقبال کریں گے. خالدین فیہا, پھر اس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, خلود ہے, وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے, جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. فرمایا حسنت مستقر و مقاما, اور وہ جنت بہت ہی عمدہ جگہ ہے, مستقل رہنے کے لیے بھی اور تھوڑی سی دیر کے قیام کے لیے بھی. یہ بات میں نے اس سلسلہ درس میں جو پہلی نشست ہماری تھی اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ آیا ہے تقابل کے طور پر, سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت سے, کیونکہ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ جگہ ہو وہاں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس میں انسان کے لیے کوئی دلچسپی اور رانائی نہ رہے گی, اور بری سی بری جگہ بھی ہو اگر تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو, صحرائے آدم میں بھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے انسان جائے تو چینج کی وجہ سے ایک تفریح ہو جاتی ہے, ریکریشن ہو جاتی ہے. تو دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی بری جگہ ہے کہ مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے تو انتہائی خوفناک ہے ہی, کوئی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس میں داخل کر دیا جائے تو اس پر اس کی پوری شدتیں اور غلظتیں اور ساری کلفتیں جو ہیں آنے واحد میں آیا ہو جائیں. اور جنت اتنی عمدہ جگہ ہے, حسنت مستقر و مقامہ, کہ وہاں تھوڑی دیر ہی نہیں مستقل قیام ہوگا, اور اس کی رانائیوں میں, اس کے حسن میں, اس کی دلچسپیوں میں کہیں کوئی کمی نہ آئے. تو حضرات آج اس رکوع کے جو وہ مضامین تھے کہ جو ہمارے سلسلہ درس میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے اصلاً پیش نظر تھے, ان کی تو آج تکمیل ہو گئی کہ وہ پوری طرح تعمیر شدہ انسانی شخصیت جسے محبوبیت الہی کا مقام حاصل ہو جائے, جو محبوب ربانی قرار پائے, جسے عباد الرحمن میں شمار کیا جائے, اس کے اوصاف کیا ہیں, ان کے خد و خال کیا ہیں, ان کی نمایاں علامات کیا ہیں. آخری آیت میں ایک بالکل دوسرا مضمون ہے, اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی.